بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر ینصرنا بن ناصر
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی نبیه وصفیه الذی ارسله شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
تحریفات کر دی گئی
جو انجیل حضرت عیسیٰ لائے تھے اس انجیل میں تحریفات کر دی گئی، عوام سو رہی تھی، کیونکہ عوام اللہ کی کتاب کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی، تو ان کے سو کالڈ نام نہاد اپنے آپ کو علماء کہنے والوں نے بدل دی تورات، بدل دی انجیل۔ یہاں پر میں آپ کو فکر کی دعوت دوں گا، ذرا تھوڑی سی سنجیدگی۔ ویسے تو انشاءاللہ آپ سارے ٹائم میں سنجیدہ ہی ہیں، لیکن ذرا بولا اس لیے جاتا ہے تاکہ اور زیادہ ذرا سوچئے کہ فرض کریں ایک کتاب اللہ کی طرف نازل ہوتی ہے، ایک نبی لے کر آتا ہے، اور مثلا میں اس پر ایمان لے آتا ہوں، میں کوئی بھی ہم میں سے، توجہ کیجیے، نبی دنیا سے چلا جاتا ہے اور میرا دل کرنے لگتا ہے کہ اس کتاب کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے، آپ سوچیں اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے میری بے ایمانی کی اور کوئی ریزن نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ میں انکار ہی کر دوں حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد کہ بھائی ختم، میں دین ہی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ تو نسبتاً شریف لوگ ہوتے ہیں جو جنہوں نے جو کرنا ہوتا ہے اوپنلی کر دیتے ہیں، ان سے کئی زیادہ اصل میں خبیث وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ظاہری دینداری کا میک اپ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور دین کے اندر تحریفات کر کے اسے اپنے مفادات کے مطابق ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں، اور یہ ریزن ہوتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے۔ یہ جو موسیٰ نے بات کہی تھی نا، نام موسیٰ کا ہی رہنے دوں لیکن بات تھوڑی سی چینج کر دوں، بات تھوڑی سی بدل دوں۔ تو گزشتہ امتوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ یہ کیا، قرآن چونکہ آخری کتاب تھی تو خالق کائنات نے اپنے ذمے لے لی اس کی حفاظت۔ خرافات آئی ہیں کتابوں میں جنہوں نے بعض ذہنوں کو آلودہ بھی کیا ہوا ہے، یہ وہ والا قرآن نہیں ہے، تو وہ والا قرآن نہیں ہے، ایسی خرافات، میں خرافات کہہ رہا ہوں، میں انہیں روایات بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کے دو ستون بتائے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایسا ہے نا؟ تو آپ بھول جائیں کہ اہل بیت، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اہل بیت کی شخصیات کو خراب کرنے کے لیے کتنی چالیں چلی گئی، کتنے جھوٹی تہمتیں ان پر لگائی گئی۔ تو آپ سادے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں قرآن کے بارے میں تو کوئی کوشش نہیں کی گئی ہوگی کہ قرآن کو لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک کیا جائے۔ قرآن کی صداقت اور اس کی حقانیت اور اس کے اعتبار اور اس میں عدم تحریف کو مشکوک بنانے کے لیے امت کے ذہنوں میں وہ خرافات گھڑی گئی جو شیعہ کتابوں میں بھی مل جاتی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی مل جاتی ہے۔ ادھر بکری کھا گئی تو ادھر جناب ایک اور قرآن تھا مولا علی کے پاس، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ خرافات ہے۔ چونکہ ہم صرف سننے کی عادی ہے نا، اینالائز کرنے کی عادی نہیں ہے۔ میری ذرا بات توجہ سے سنیے گا، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ فرض کریں، وہ روایت آپ سنتے ہیں نا کہ مولا علی قرآن جمع کر کے لائے، قبول نہیں کیا گیا۔ فرض کریں کہ یہ روایت صحیح ہو، تو اس روایت کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ قرآن جو مولا علی کے پاس تھا وہ تو حقیقی تھا، جو دوسرا قرآن تھا وہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہے، بس ہمیں نہیں پتا قرآن اصلی قرآن کدھر ہے۔ امام معصوم دین کا محافظ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری اس کی دین کی حفاظت ہے، امام کہتے اس لیے، اس نے فقط پیش نمازی نہیں کرنی ہوتی کہ ہم کو امام کہا جاتا ہو، وہ پورے دین کی امامت کرتے ہیں، پوری امت کی امامت ہے، اور اہل بیت کے ساتھ دوسری اہم ترین چیز کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ تو آپ فرض کریں کہ وہ قرآن جو مولا علی کے پاس تھا وہ کوئی اور چیز تھی، اور یہ قرآن جو قبول کر لیا گیا اور جو جمع کر کے پھیلا دیا گیا، یہ اس کا ٹیکسٹ، اس کا متن کچھ اور تھا؟ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا تھا، کہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی بتاتا ہوں، فرض کر لیں کہ ایسا تھا تو چلو مان لیا، پہلے تین خلفاء کے دور میں تو حضرت علی چپ رہے، لیکن جب اقتدار ملا مولا علی کو تو اللہ کی قسم امام ہونے کے اعتبار سے، دین کا محافظ ہونے کے اعتبار سے، علی اپنی خلافت نہیں اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے، لیکن امت کو بتاتے کہ یہ قرآن ہے اصلی جو تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ قرآن نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو. لیکن آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ مولا نے خلیفہ بننے کے بعد خطبہ دیا ہو، کتنی سخت باتیں کی تھی. میں اگر مجھے خلیفہ بناؤ گے، میں بیت المال سے جس نے غلط طریقے سے پیسہ لیا ہے، وہاں سے مال لیا ہے، علی وہ مال ان سے واپس لے کر رہے گا، اگرچہ اس مال سے انہوں نے اپنی بیویوں کا حق مہر ادا کیا ہو، میں وہ مال تب بھی واپس چھین لوں گا. جو علی خلافت کے لیے اتنی سخت شرائط رکھ رہا ہے کہ اگر مجھے بنا رہے ہو تو اللہ کی قسم ان سے کئی زیادہ قیمتی ہے قرآن. سب سے پہلے علی یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے کہ اگر تم مجھے خلیفہ بنا رہے ہو تو یاد رکھو یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ صحیح نہیں ہے، اگر میں خلیفہ بنوں گا تو جو قرآن میرے پاس ہے تمہیں اس کو ماننا پڑے گا. ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کسی جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں. آگے چلیں، آپ جس امام کے فرامین دیکھیں گے، مثلا مثال کے طور پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دے محمد والے، میری باتوں پہ غور کرنا ہے. یہ خرافات سے قرآن کے بارے میں، جیسے ایک زمانے میں اہل بیت سے امت کو دور کیا گیا، آج قرآن کے بارے میں یہ جراثیم ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، الٹی سیدھی روایات نہیں بلکہ خرافات کے، تاکہ لوگ قرآن کے بارے میں مشکوک ہو جائیں. ویسے بھی قرآن میں چٹخارے دار باتیں تو ہیں کوئی نہیں، کہ چٹکی بجاؤ جنت میں جاؤ، ایسی باتیں ہیں ہی کوئی نہیں، یہ تو صرف چٹپٹی تقریروں میں ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی. اس لیے چٹپٹی تقریروں میں قرآن کوئی نہیں ہوتا. تکلفاً شروع میں ایک آیت پڑھ دیتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے بعد نہ کوئی اسلام تو نہ کوئی قرآن، جو مرضی دل میں آ کرو، نقطے لگاؤ، نعرے لگواؤ، ایسے جیب میں ڈالو اور گھر جاؤ. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم یہیں سے ٹکٹ جنت کا لے لیا، ایسا نہیں ہوتا. سنیں، دوسری بات کر رہا ہوں، دوسری دلیل دے رہا ہوں آپ کو. امام علی کی میں نے دے دی کہ وہ جو خلافت کہہ رہے میں نے نہیں لینی، اگر مجھے دینی ہے تو پھر میں تمہارے بیت المال سے ناجائز لیے ہوئے پیسے، چاہے تم نے اپنی خوبصورت پیاری بیویوں کی حق مہر دی ہو، میں تب بھی چھین لوں. ایسے کہتا کوئی؟ یہاں تو حکومت میں بیٹھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل دیتے ہیں لوگ. لیکن علی اور دوسروں کا فرق کیسے پتہ چلے؟ پہلے بھی ٹھکرا چکے ہیں، جب وہ شورا بنی تھی تب بھی آفر ہوئی تھی، آ کے مولا علی کو آفر کی، کہا کہ یہ شرائط ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت شیخین، یعنی وہ روش کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے رکھی ہے خلافت میں، اگر قرآن سنت اور ان دونوں کی سیرت کے مطابق آپ نے خلافت کرنی ہے تو ہم خلافت آپ کو دیتے ہیں. مولا نے فرمایا قرآن قبول، سنت رسول اللہ قبول، سیرت شیخین کہاں سے شریعت کا حصہ بنا؟ اسے نہیں مانو. اور انہوں نے کہا نہیں مانو گے تو پھر خلافت نہیں ملے گی. تو پھر مولا نے ایک جملہ بولا، مولا نے فرمایا تمہاری حکومت نہیں، ہفت تکلیم، ساری دنیا کی حکومت علی کو آفر کی جائے، اور علی سے کہا جائے ایک چونٹی یہ جو دانہ لے کے جا رہی ہے نا، اس کے منہ سے چھین لے، علی تمہاری حکومت کو ٹھوکر لگا دے گا، اس چونٹی سے اس کا دانہ نہیں چھینے گا.
نعرہ حاضری،
ٹھکرا چکی ہے پہلے بھی علی کو، ایسی آفر ٹھکرانا کوئی پرابلم ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں اگر حق بھی ملے تو ملنے کا طریقہ بھی حق ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا حق ہے, اس حق کے لیے میں جو مرضی دونوں کو یہ کروں, جھوٹ بول لوں, کسی پہ تہمت لگا لوں, لیکن یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو وہ علی ان کی تقریر میں پہلے, سب سے پہلے یہ بات ہوتی کہ اگر مجھے خلیفہ بنا رہے ہو تو پھر میرے پاس اصل قرآن ہے, یہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کو چھوڑو, یہ قرآن پکڑو, تب میں خلافت قبول کروں. کسی جھوٹی روایت میں بھی یہ. آگے چلو, چھٹے امام لوگوں سے بار بار کہہ رہے ہیں, پانچویں امام دیگر آئمہ کہ دیکھو, غور سے سنیں یہ بات, دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی بندہ آئے اور ہمارا نام لے کر ہم سے منسوب کر کے تمہیں کوئی بات بتائے کہ یہ آئمہ اہل بیت نے فرمائی ہے, تو پہلے کیا کرنا, پہلے اللہ کی کتاب میں جا کے دیکھنا کہ وہ بات جو ہمارے نام پہ تمہیں بتائی جا رہی ہے وہ ہمارے خالق کی بات کے خلاف تو نہیں ہے, اور اگر وہ قرآن کی بات کے خلاف ہو تو پھر جان لینا کہ وہ ہمارا فرمان نہیں ہے, ہم خالق کے کلام کے خلاف کلام نہیں کرتے. اب ذرا سوچئے, اگر قرآن تھا ہی نہیں تو یہ کون سے قرآن کو جا کے مولا کہہ رہے ہیں, قرآن میں جا کر دیکھنا کہ خلاف قرآن تو نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی روایات کہ جو جس سے ذہن میں یہ پڑ جائے کہ قرآن تو مولا جی کے پاس تھا, وہ روایات نہیں ہے, وہ خرافات ہیں. اب یہ بھی سن لیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ مولا جو قرآن لائے اسے قبول نہیں کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ قرآن کا متن کوئی اور تھا اور جو دوسرا خلفاء کے پاس قرآن تھا اس کا متن کوئی اور تھا؟ ہرگز نہیں. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک جیسے نازل ہوا ویسے محفوظ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو جو مولا نے قرآن جمع کیا تھا پھر اس میں کیا مسئلہ تھا جو قبول نہیں کیا گیا؟ تو زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے اگر اس روایت کو, قصے کو صحیح مان لیا جائے, تو وہ یہ ہے کہ مولا نے متن قرآن کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے, کس کی مذمت کر رہی ہے, کس کی شان بیان کر رہی ہے, یہ تفصیلات بھی لکھی تھی, تو وہ تفصیلات قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا. ورنہ جہاں تک متن قرآن کا تعلق ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا قرآن کا متن بدلا جا رہا ہو اور علی خاموش بیٹھا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا تھا. علی کا بیٹا ہے حسین کہ کہہ رہے کوئی میرے ساتھ نہ آئے, جب دین خطرے میں ہے میں اکیلا قیام کروں گا. اس حسین کے بابا دیکھیں کہ ان کے سامنے قرآن چینج ہو رہا ہے, یعنی سکلین میں سے ایک پہ ڈاکہ پڑ رہے ہیں اور علی چپ چاپ بیٹھے, ایسا نہیں. سلوات پڑھ دے محمد والے, تو یہود نے عوام سوئی رہی, جیسے ہمارے یہاں بھی بعض اوقات یہ رکشوں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن مت بجاؤ قوم سو رہی, بڑا خوبصورت صحیح حقیقت بیان کر, لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوا ہارن اتنا مرضی بجا لو قوم پھر بھی نہیں جاگے گا, بہت گہری نیند سو رہی ہے, صرف گھوڑے نہیں بیچے اور بھی جو کچھ تھا بیچ کے سو رہے ہیں, بے پرواہ ہو. مجلس حسین صرف ثواب کا ذریعہ رہ گیا اور بخشش اور حاجات کا, یہ بھی تحریف ہے, یہ بھی سونے کی علامت. میں اس کو یوں کہوں کہ جس چیز نے قوم کو جو چیز اللہ نے دی تھی جگائے رکھنے کے لیے, اسی سے اگر کسی قوم کو سلا دیا جائے تو پھر اس قوم کو جگائے گا قوم. توجہ فرما رہے, حق کے لیے قیام, حق کے لیے قربانی, حق کے لیے جذبہ کربلا کی یاد سے پیدا ہونا تھا. اگر اس کو پردوں میں پیچھے چھپا دیا جائے اور صرف مولا کے صدقے حاجات ملتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں اور بخشش اور گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اسی پر قوم کو چپکا دیا جائے تو پھر اس سے غافل اور سوئی قوم ہی نکلے گی. جذبے اور قیام اور ذمہ داریاں لینے والی قوم ایسی تقریروں سے پیدا نہیں ہوگی، بلکہ پھر کوئی ایسی تقریر کر دے تو وہ مجرم قرار پاتا، وہ مجرم قرار پاتا، بہانے بہانے سے اس پر پھر حملہ کیا جاتا. لیکن بہرحال جس کو اللہ جتنی توفیق دے. تو کیا پرابلم ہوا جس قوم سے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134، پھر عین وہی آیت آیت نمبر 141 یہودیوں سے کہہ رہے ہیں خواب خرگوش سے باہر نکل آؤ، آرزوؤں کی دنیا سے، احمقوں کی جنت سے، فولز پیراڈائز سے باہر نکل آؤ. من گھڑت نظریات کو چیک کر لو پہلے، جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر اس کے سامنے رکھ کے چیک کر لو، جو تم نے باتیں بنائی ہوئی موسیٰ کے نام پر، ان کے دین کے نام پر. اور نصارہ سے کہا تم نے عیسیٰ ہمارے بندے کے نام پر جو تم نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں، ذرا اس قرآن میں جو نازل ہو رہا ہے عیسیٰ کے بارے میں موسیٰ کے بارے میں ان سے کمپیئر کر لو. اس کا اتنا فاصلہ تھا کہ یہ دشمن بن گئے رسول اللہ کے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنا چینج ہو گیا. تو سمجھتے تھے ہم تو ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے دشمن تھے. تو ان سے تورات میں تحریف، ساری بے ایمانیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو جنت کا اکیلا حقدار سمجھتے ہیں. تو اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے، یاد آ گیا مجھے یہ آیت، تو بنی اسرائیل کے لیے بھی ٹیسٹ ہے اور ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوں میرے سمیت وہ بھی اس کو ایک ٹیسٹ کے طور پہ لیں، قرآن کی لیبورٹری میں ٹیسٹ کریں ایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے رسول ادھر ان سے کہیے جنت کے اکیلے ٹھیکے داروں سے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر دار آخرت، اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے اللہ کے پاس، خالصتاً پیورلی تمہارا ہے، ایکسکلوسیو تمہارا ہے، من دون الناس، اور باقی لوگوں میں سے کسی کا نہیں. ان سے پوچھیے یہی ہے نا تمہارا عقیدہ، تو پھر آؤ تمہیں جنت میں پہنچانے کا بندوبست. فتمنا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، کیوں نہیں کرتا؟ اور سن، اللہ کیونکہ خالق ہے نا بندے کی نفسیات کا، اندر کا حال جانتا ہے، تو کہا جنت میں تو وہی جائے گا نا جو اس دنیا سے آگے جائے گا، اور وہ مرحلہ موت ہے. تو بھائی جس بندے کو فرض کرے سندھ کے، بلوچستان کے کسی دور افتادہ علاقے میں پوسٹ کیا ہو جہاں زندگی کی سہولیات بھی کم ہو، جہاں بار بار کوئی بیماری بھی لگ جاتی ہو، جہاں اچھا کھانا پینا بھی نہ ملتا ہو، توجہ فرما رہے، جہاں پہ خطرہ ہو کہ حملہ کریں گے تو پتہ نہیں قتل ہی ہو جائے بندہ، ٹھیک ہے، وہاں سے گورنمنٹ اس کو کہے کہ نا تھوڑا سا تو یہاں پہ اچھی پرفارمنس دے تو ہم تجھے بہترین جو شہر ہے اس کے بہترین علاقے میں تجھے بنگلہ دیں گے، نوکر چاکر دیں گے، ٹھیک ہے، فل پیکج، تیری تنخواہ بھی بڑھا دیں گے. آپ خود سوچو وہ تو بندہ بیٹھ کے دعائیں کرے گا مجھے یہاں سے نکالے وہاں بھیجے، جی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ بھی کہہ رہے جنت تو بڑے بنگلوں والی ہے، بڑے نوکر چاکر ہے وہاں پر، ولدان مخلدین ہے، حور عین ہے، ٹھیک ہے نا، لہم ما یشاؤون فیہا، جو ان کا دل چاہے گا وہ ان کو ملے گا، اتنی زبردست جگہ پہ تمہاری ٹرانسفر ہے. اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جانا بھی صرف تم نے اور کوئی نہیں جا سکتا، تو بسم اللہ اے رسول ان سے کہو موت کی تمنا کرے، ابھی ان کو پہنچاتے ہیں وہاں پہ. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اس عقیدے میں، تمہارا اس پر واقعی تمہارا دل مانا ہوا ہے، پکے ہو تم، تو پھر موت کی تمنا کرو. یہ اتنا اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، اتنی نشانیاں پتہ تھی کہ تاریخ نہیں بتاتی کسی ایک نے بھی اس چیلنج کو قبول کر کے ان کے علماء نے کہا کہ میں تیار ہوں, میں موت کی تمنا کروں. ایک نے بھی موت کی تمنا نہیں کی. بے ایمانی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے تھے, لیکن دل گواہی دے رہے تھے کہ اگر ہم نے مان لی تو ابھی کام خراب ہو جائے گا اور جو ہماری حرکتیں ہیں وہ جنت والی نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہی ٹیسٹ آپ بھی کر لیں, کربلا کربلا کرنے والی قوم. شہزادہ قاسم نے فرمایا اہلا من العسل, شہد سے زیادہ چچا جان موت مجھے میٹھی لگتی ہے. تو اس پہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, ہمیں کوئی کہے موت کیسی لگتی ہے, ہم نے کبھی ہم کیا کہیں گے, کبھی سبحان اللہ کریں گے, کہیں گے منوس آدمی موت کا تذکرہ مت کیا, کہیں گے نہیں کہیں گے. اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو تو ایک بندہ کہیں یار اگر اچانک موت آ جائے آپ برداشت کر لیں کہ اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا, اچانک دماغ تو نہیں خراب ہو گیا. تھوڑی دیر میں پھر کہے کہ اگر اچانک مثلاً زلزلہ ہے ہماری موت ہو جائے تو تھوڑا سا آپ کی طبیعت اور خراب. تیسری دفعہ آپ کہیں گے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, نکل یہاں سے, موت موت کر رہا ہے. ادھر سے اہلا من الاصل سبحان اللہ, تضاد ہے. تو میں نے کہا یہ ٹیسٹ فقط یہودیوں کا نہیں ہے, یہ قرآن کے ٹیسٹ سب کے لیے. تو میں کہوں کہ اگر مثلا میرا عقیدہ کہ جنت میں صرف ہم نے جانا ہے تو قرآن ہم سے بھی کہہ رہا ہے ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھنا اندر سے کیا ریئیکشن آتا ہے, تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا تو کتنا جنت میں جانے والا. اگر جس کو ایمان ہو کہ میرے کام میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی واقعی ایمان ہو تو پھر اسے موت پیاری لگے گی. جسے موت پیاری نہیں لگتی معاملہ گڑبڑ. قرآن کے ٹیسٹ میں تکلف نہیں ہوتا کہ اپنوں کے نمبر تھوڑے ایسے زیادہ لگا دو, اپنا کرونا کلیئر کر دو, اپنی رپورٹ کلیئر کر دو, ایوے ہو صحیح بیچ میں, لیکن دوسروں کو ڈال دو کہ ان کی تو بیماری ہے. ایسا نہیں ہے, یہ کرتے رہتا. مہینے میں ایک آدھ دفعہ فتمنا الموت کا ٹیسٹ کر لیا کرے کیسا لگتا. اگر موت کی تمنا بہت بھاری لگے تو سمجھ لے پرابلم ہے میرے اندر. اور ایک دن اگر ایسا ہے کہ موت کے ذکر سے کوئی پرابلم نہ ہو, اچھا لگے, سمجھ لے آپ کا ایمان فٹ والے درجے میں پہنچ گیا. اور سنیں اللہ پھر ایسے ہم اپنے علاقے میں کہتے ہیں راستے میں نہیں چھوڑتا, گھر تک پہنچا کے آتا ہے, یعنی شکل پورا ایکچوئل تصویر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور آپ سورہ جمعہ میں بھی سنتے رہتے ہیں, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سورہ جمعہ میں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سورہ بقرہ سے بھی پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو, پھر فرماتا ہے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. خود ہی فرمایا اے رسول میں آپ کو پہلے سے بتا کہ ہرگز ابداً یہ موت کی تمنا نہیں کرو. کریں گے کیوں نہیں, کیوں موت سے بھاگتے ہیں؟ بما قدمت ایدی, اپنے اعمال جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں نا, ان کو اچھی طرح پتہ ہے ہم نے کیا کالے کرتوت کیے ہوئے. اور کالے کرتوت کرنے والے کو کبھی موت پسند نہیں آئے گی, کیونکہ اسے پتہ ہے میرا معاملہ میرے خالق کے ساتھ کلیئر نہیں ہے اور میری بےمانیوں پہ میرا حساب ہونا ہے. جتنی مرضی تقریریں کرے یا تقریریں سن کے جنت کی ٹکٹیں بانٹے بھی اور خریدے بھی, اس کو جب موت کا کہا جائے گا تب حقیقت سامنے آئے گی کہ اس کی حرکتیں خراب حرکتیں. بما قدمت ایدیہم, جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں اعمال, ان کے سبب اے رسول ابداً یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ سے زیادہ ظالموں کو کون جانتا ہے. ولا ينبئک مثل خبیر, جو سب سے گہری خبر رکھتا ہے اللہ, اس سے بڑھ کر تجھے اندر کی خبریں کون دے گا. قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ علیم بالظالمین, اللہ کو خوب خبر ہے یہ موت سے بھاگتے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں کیا ہے, ولتجدنہم احرص الناس علی حیات, اے رسول ان کی موت کی تمنا تو چھوڑ دے, تو ان کو جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ زندگی کا تمنائی پائے گا, زندگی کا طلبگار پائے گا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, تمام لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے کا حریص اے رسول آپ ان کو پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے. یہ اتنے پست ہو چکے ہیں کہ بعض اوقات مشرک بھی اپنی بعض اقدار کے لیے لڑ مر جائیں گے، لیکن یہ اتنے پستی میں گر چکے ہیں کہ یہ ان سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے حریص ہیں. عجیب. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ان میں سے تمہارے چاہتا ہے میں ہزار سال جی. اللہ بتا ان کے اندر کی کیفیت، ہزار سال کی زندگی ان کی تو یہ خواہش ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّر. اور اے رسول، ہزار سال بھی ان کو مل جائے نا، آگ سے یہ تب بھی نہیں بچے گا. اینڈ ان کا جہنم کی آگ ہے. ان سے پوچھو تو کہہ رہے ہیں جنت ہے ہی ہماری، اللہ کہہ رہے ہیں ہزار سال بھی جیے تو جانا جہنم ہے. لہذا اللہ کی کتاب جو کتاب ہدایت ہے، یہ چیزیں بیان کر کے، یہ ساری جو میں نے بیان کی تقریباً پہلے سپارے میں، تو یہ آیت جو بیان کر 134 آلموسٹ اینڈ ہے پہلے سپارے کا، پہلے جز کا. تو وہ اللہ فرماتے ہیں دل کا امت اور قد خلق، یہ جو ابراہیم کرتے تم نہیں تھکتے، اور یہ جو موسیٰ کرتے نہیں تھکتے، اور یہ جو یعقوب و اسحاق کرتے نہیں تھکتے، اور کہتے ہو کہ تمہاری نسبت ان کے ساتھ ہے، وہ گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو ان اللہ کے عظیم بندوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی، اعمال کیے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کا ہم تم سے انٹرویو نہیں کریں گے کہ آؤ نا ذرا موسیٰ کے فضائل پڑھو اور جنت میں جاؤ، ایسا ہم تمہارے ساتھ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے اپنے فضائل سناؤ، موسیٰ تو بہت اچھے تھے، تو جو موسیٰ کرتا تھا، موسیٰ کی تعلیمات، موسیٰ کی سیرت کا کتنا عکس تیری زندگی میں پایا جاتا تھا، ابراہیم کی کون سی چیز کی خوشبو تیرے وجود سے بھی آتی تھی. اور آپ چلتے آئے محمد مصطفیٰ تک، اور پھر آ جائے علی مرتضیٰ تک، اور پھر آ جائے حسن مصطفیٰ تک، اور پھر آ جائے سید الشہداء تک، سب کے سب کے لیے فارمولا یہی ہے کہ اگر تو صرف نام لے کے خوش ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا فضیلتیں ہیں، کتنے مقامات ہیں، اور خود کچھ نہیں لے رہے ان کی سیرت سے، تو یہ آیت فقط بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. تلک امۃ قد خلت، کربلا والے ایک امت تھے جو گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے اپنے امام کو لبیک کہا اور ہر چیز سے گزر گئے. تم کس چیز سے گزرے ہو بتاؤ تو صحیح، تم نے کیا کیا ہے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے زمانے میں، تم نے کون سی ذمہ داری لی ہے، حسین کی خوشبو کتنی تمہارے اندر، تم نے حسین کیا، کتنی خوشبو تمہارے اندر آئی، کتنے لوگ تمہاری زندگیوں سے سمجھتے تھے کہ یہ حقیقت میں کربلا والا ہے، یہ ظلم پہ راضی نہیں رہتا، یہ مظلوم کا مددگار ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ظالم کا مخالف ہے. اگر یہ نہیں ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عیسائی مت بنو، شیعہ بنو. عیسائیوں کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ کو بڑی مار پڑی، نتیجے میں ہم بخشے گئے. سبحان اللہ، کو تم زیادہ پیارے تھے عیسیٰ سے، عیسیٰ کو تمہارے پر کھانی پڑی اور تم جو مرضی کرتے رہو تم بخشے گئے. یہ نظریہ ہے نا، یہ بعض لوگوں نے تشیعوں میں بھی امپورٹ کر لیا، چونکہ عوام پسند تھا نا کہ مصیبتیں تو برداشت کریں حسین اور بخشے ہم جائیں، یہ امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ نظریہ ہے، مجھے فرما رہے ہیں. لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے، جو اہل بیت اور قرآن کے آپس میں کوئی جدائی نہیں ہے، اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جو اہل بیت کی معرفت چاہتا ہے، اس کائنات میں قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں.
ٹھیک ہے،
کیوں نہیں، کیوں نہیں. اہل بیت اطہار سلسلہ امامت دین چونکہ نبوت ختم ہو گئی، اب دین کی حفاظت کے ذمہ دار سلسلے کا نام سلسلہ امامت ہے. امام وارث انبیاء ہے، امام انبیاء کی اور بالخصوص سردار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور زحمات کا محافظ ہے جسے امام کہتے ہیں. یعنی نبوت کی محنتوں کی حفاظت کے سلسلے کا نام امامت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے امام کیا مقاصد رکھتا ہے، امام نے جو جو بھی تاریخ بتاتی ہے فلاں امام نے یہ کیا فلاں امام نے یہ کیا، مقصد کیا تھا، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں پڑھے کہ اللہ نے کیا بتایا ہے کہ جو میں نے نبی بھیجے ہیں مقصد کیا تھا. نہیں سمجھے؟ اللہ نے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد قرآن میں بتایا ہے، تو جس کو پتہ چل جائے، مثلا قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہو کہ تمام رسول جو بھیجے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں. جب ایک بندے کو قرآن سے پتہ چل گیا، پھر اس نے رسول کی حدیث بھی سنی ہوئی ہے کہ اہل بیت اور قرآن کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، تو اس کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت، آئمہ اہل بیت چونکہ انبیاء ہی کے وارث ہیں، چونکہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتے، بس ان کی پوری زندگیوں کا نچوڑ اور مقصد کیا تھا، وہی مقصد تھا جو اللہ نے قرآن میں انبیاء کا مقصد بیان کیا. پھر وہ بلوغ، پھر وہ فکری بلوغ آپ کو مل جائے گا، اتنی دین میں آپ اتنے میچور ہو جائیں گے، اتنے پختہ ہو جائیں گے کہ نہ کوئی تقریر، نہ کسی کی کوئی کتاب اور نہ کوئی مووی، کوئی بھی آپ کو اس بنیاد سے منحرف نہیں کر سکے. مجھ سے کوئی پوچھے آغا جی کوئی اچھی سی کتاب بتائیں مولا حسین کی معرفت کی، تو میں کہتا ہوں قرآن، تو آگے سے عجیب نظروں سے دیکھنے شروع ہو جاتا ہے. قدر نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کے کلام کی، وہ جو فرما رہا ہے. اسی لیے پھر جب قرآن میں انبیاء کے جو مقاصد اللہ نے بتائے ہیں، نبی کیوں آئے تھے، جب وہ نہیں پتہ ہوں گے، پھر ہر بندہ امام کربلا کا کوئی اور ہی مقصد بیان کرے تو قوم کنفیوز تو ہوتی رہے گی کہ بالآخر کس لیے آئے تھے، ہمیں نہیں پتہ، چلو رو کے ثواب لیتے ہیں، اللہ خیر سے. لیکن اگر قرآن سے پہچانا ہوگا حسین، پھر پتہ چلے گا حقیقی حسین، پھر پتہ چلے گا کربلا جانے کا مقصد کیا تھا، پھر پتہ چل جائے گا. لیکن جو قرآن سے دور، پھر وہ حقیقت میں اہل بیت سے بھی. تو مجھے فرما رہے ہیں جیسے موسیٰ کا نام لینے والے، موسیٰ کی عقیدت دل میں رکھنے والے رسول اللہ کے زمانے میں حقیقی موسیٰ سے کوسوں دور تھے، چونکہ اگر حقیقی موسیٰ سے قریب ہوتے تو اللہ کے رسول کی بات سن کے سب سے پہلے عاشق بھی ہو جاتے اور ایمان بھی لے آتے. تو یہ تو وہی باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی. لیکن جب قرآن نے ان کے غلط نظریات کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، جس کی مثالیں میں نے آپ کو قرآن کی آیات سے دی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہودیوں کو بڑا پسند آ رہا ہوگا کہ وہ کہتے تھے ہم صرف ہماری ہے جنت اور اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نہیں ہے، ہے تو پھر چلو کرو موت کی تمنا، یہودیوں کو اچھا لگتا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ کے نبی کے بدترین دشمن اور مخالف تھے یہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ڈال دیا. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ کون سی نسبت ہو، کون سی ہمارے اندر باتیں ہو کہ ہماری اپنے امام کے ساتھ نسبت اللہ کے ہاں ویلڈ. ہمیں ان کا حقیقت میں ماننے والا اللہ کے ریکارڈ میں شمار کیا جائے, ورنہ خود سے تو وہ بھی کہتے تھے. تو اس کے لیے پھر تکرار کر رہا ہوں, علم یعنی حقائق کا جاننا اور پھر حقائق جان کے پھر ان پر عمل کے لیے کوشش کرنا, ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے زمانے میں جس بھی شعبہ زندگی سے میرا تعلق ہے. ہم امام کے منتظر ہیں, توجہ کر, جب وہ آئیں گے, جب وہ حکومت قائم کریں گے, آیا وہ حکومت آ کر اس وقت جب امام آ جائیں گے تو دفتروں میں مثال کے طور پر دنیا چلنی ہے, معاملات چلنے ہیں, عدالتیں چلنی ہیں, کاروبار چلنے ہیں, تجارت ہونی ہے, اگر یہ کام نہیں ہونے تو پھر عدل کہاں پہ جا کے نہ کس چیز پہ نافذ ہوگا, سب کو ان کے حقوق ملنے, تو اس پورے سسٹم کو دنیا کے چلانے کے لیے وہ تمام شعبے جو انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں اس وقت بھی ہوں گے. سنیں غور سے, آج کے لیے یہ بات بیان کر کے بات کو تمام کر دوں گا, وقت کم ہے. یہ تمام آپ کا جس بھی شعبے سے تعلق ہے, آپ کوئی نہ کوئی کام تو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ سب جائز اور حلال رزق کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, چاہے آپ کا کوئی کاروبار ہے, چاہے آپ کی کوئی نوکری ہے. تو آپ توجہ کریں, جب وہ حکومت عدل فرض کرے, امام آ جائے, قائم ہو جائے, تو آپ کس نیت سے اپنا کاروبار چلائیں, کس نیت سے اپنی نوکری کریں, کہ جب میرا امام آئے گا, جب میرا امام آئے گا تو یہ جو میرے والا شعبہ ہے, اس شعبے کا ایک ماہر اور ایماندار بندہ اپنی شکل میں خدمت کے لیے اپنے امام کو پیش کرے. دو صفات, ایک اپنے شعبے کا ماہر, بونگو بونگو نہیں چاہیے جو کام خراب کر دے اگر کرسی پہ بٹھایا جائے, اور نہ یہ ہوگا کہ کام نہ آتا ہو اور کہیں مولا اپنا شمان ہے ایسے بناتے تو دنیا دیکھتی تھی, ذرا دیر اس میں بٹھا دیں, ایسا نہیں ہوگا, میرٹس ہوں گے, چونکہ وہ خلاف عدل ہو جائے گا, اور انہوں نے عدل کرنا ہے, آ کر بندے کمپنسیٹ نہیں کرنا, وہ جو فرما رہے بندے کمپنسیٹ نہیں کرنا, یار کو بندہ بتا رہا میں نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, اہل تو نہیں ہوں لیکن آپ تو اتنے خوبصورت ہیں, مولا حسین کے صدقے لگا دے, مولا حسین کے صدقے اس کرسی میں بیٹھ کے کام کا بیڑا غرق کر. تو آپ کی نیت کیا ہو اپنی زندگی کے شعبے میں, ایک ماہر, اس شعبے کا ماہر, اور جو ماہر ہوتا ہے نا وہ اس مہارت تک محنت سے پہنچتا ہے, اپنے کام میں ڈوب کر پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کام کی باریکیاں, اس کام کے نشیب و فراز پھر اس کو سمجھ آتا ہے. ماہر, لیکن امام کو ماہر نہیں چاہیے, چونکہ بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جتنا کام میں ماہر ہیں اتنا ہی بےمانی میں بھی ماہر ہیں, اتنے بڑے چیٹر میں, جیسے آج کل کچھ سیاستدان کہہ رہے ہیں نا, اب کی بار اگر ہمیں موقع ملا تو ہمیں جو پچھلی چند مرتبہ کا تجربہ ہے پاکستان کو لوٹنے کا, اس تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم آپ کی چمڑی اتار دیں گے. ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اب کے موقع ملا تو ہم پاکستان کو تشکول توڑ کے یہ کر دیں گے. لیکن ہارن مت بجاؤ قوم سوچ, ہارن مت بجاؤ قوم, یہ میں ہارن بجانے کی کوشش تھوڑی بہت کروں کہ اللہ کرے ہم جاگ جائیں, چونکہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک ہم اپنی روش کو, اپنے طور طریقوں کو نہیں بدلتے. اللہ نے اپنا قانون اپنی کتاب میں بتا دیا. تو میں اپنے آپ کو اپنے امام کو پیش کروں گا کہ مولا اس کام میں تجربہ بھی رکھتا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو شیطانی حرکتوں سے آلودہ بھی نہیں ہونے دیا، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی حکومت عدل میں اس شعبے میں کئی چھوٹا سا پرزے کے طور پر مجھے بھی فٹ کر دیں۔ تو یہ امام کے آنے کی تیاری، کوئی دو نمبر مال کو ایک نمبر کہہ کے قسم اٹھا کے بیچنے والا نہیں جا سکتا امام کی خدمت میں۔ مولا اگر کہیں دو نمبر مال ایک نمبر کر کے بیچنا ہو تو آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، میں نے بڑے بڑوں کی چمڑیاں اتاری ہیں، بڑے بڑے سمجھدار بندوں میں نے بے وقوف بنائے ہیں، یہ والی خدمت اگر چاہیے ہو فراڈ کرنے والی تو حقیر کو کسی جگہ فٹ کر دیں۔ تو امام فرمائیں گے بالکل بالکل میں تجھے فٹ کرتا ہوں، ایک ہی جگہ تیری ہے اور وہ ہے جیل، ٹھیک ہے نا، وہاں تجھے فٹ کرتا ہوں اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک لوگوں کا کھایا ہوا حرام نکال کے واپس نہیں کرتا، اس لیے کہ میں عدل کرنے آیا ہوں، میں بےایمانوں کو کمپنسیٹ کرنے نہیں ہوں، بےایمانوں کو اپنے سسٹم میں نوکریاں دینے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس کام کے لیے خود کو تیار کر، تو پھر اللہ کی قسم دکان پہ جیسے مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا عبادت ہے، دکان پہ بیٹھ کے سودا بیچنا بھی اسی طرح عبادت بن جائے گا، کیونکہ اب آپ اللہ کے نظام کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو جو بھی کام آپ خدا کی راہ میں کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، امام کے لیے کام یعنی خدا کے لیے کام، توجہ فرما رہے ہیں، تو پھر وہ کام دنیا کا ہمیں لگتا ہو پھر وہ دنیا کا نہیں رہتا، پھر وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور اگر میں یہاں بیٹھ کر بھی دین کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کو آیتیں سنا رہا ہوں، لیکن اصل میں میں پیسے کمائی کے چکر میں ہوں، تو پھر یہ والا کام بھی دنیا داری اور تجارت بن جاتا ہے۔ بس انسان کی نیت اور ان سے جڑ جانا، جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں اسے عبادت بنا سکتا ہے، اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو یہ جو بظاہر عبادت ہے یہ بدترین دنیا داری ان کے پاس لکھی جائے گی اور کرنے والے کو حساب دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میری عرائض آج کے لیے تمام، مجلس کے آخر میں ظاہر ہے جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اللہ نے یہ نعمت مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو، ان کے محبوں کو عطا کی ہے کہ دل خود بخود اچانک آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں ذکر مصائب حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین سننے کے لیے۔ جس کربلا کے شہید کے مصائب اور شہادت آج پڑھنی ہے تو ایک آیت ذہن میں آ جاتی ہے سورۃ الاحزاب کی، جس میں جب جنگ خندق ہوئی تھی تو یہ آیت تب اتری تھی، لیکن قرآن کی آیت جب اتر آتی ہے پھر محدود نہیں ہوتی، اس میں جو صفت بیان کی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر قیامت تک جو بھی ویسا کرے گا وہ اس آیت کے دائرے میں آ جائے گا، شامل ہو جائے گا، چاہے تعریف ہو چاہے مذمت ہو۔ تبھی تو قرآن کی آیات عمومی ہے سب کے لیے قیامت تک کے لیے، ورنہ تو محدود ہوتی۔ تو وہ آیت یہ ہے، توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال، جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر تھا دشمنوں کا، اور جو اس آیت سے پہلے آیات ہے اس میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ آنکھیں اوپر چڑھ رہی تھی اور دل گلوں میں آ رہے تھے، اتنا ڈر رہے تھے لوگ، اور کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی جہاد شاد نہیں ہے، اللہ اور رسول نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمیں برباد کیا۔ توجہ فرمائیے، تو یہ آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں جو ڈٹے رہے، فرمایا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں. اے مومن مذکر مؤنث کے اعتبار سے سارے ہی مرد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مرد سے مراد عورت مرد والا نہیں ہے، یہاں شجاعت اور ڈٹ جانا مروت یہ والا مرد. تو فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جس بات پر عہد کیا تھا اسے سچ کر کے دکھا دیا ہے. کیسے؟ معمولی کام نہیں کیا. فمنہم من قضا نحبہ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے شہادت پا لی ہے، اللہ سے عہد کیا تھا وقت پڑا تو جان قربان کر دیں گے، انہوں نے اپنا عہد پورا کیا ہے. کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کو شہادت آ چکی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک شہادت آئی نہیں ہے لیکن انتظار میں ہے کب آئے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا نا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس میں کوئی چینج نہیں کی، اسی طرح ہیں، اسی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں شہادت کا اذن اللہ کی طرف سے مل جائے گا. تو اس آیت میں کس کا ذکر آیا؟ مردوں کا ذکر آیا، مردوں کا ذکر آیا. تو میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ خدا جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات کچھ دن پہلے آئی کہ کربلا کے شہیدوں میں ایک عجیب بات ہے، کربلا کے مردوں میں فقط بڑی عمر کے لوگ شامل نہیں ہیں، کربلا میں جنہیں قرآن جن انسانوں کو مرد کہتا ہے، کربلا کے مردوں میں ایک مرد کی عمر فقط 6 مہینے تھی. کربلا میں عرض کرتا ہوں کہ کیوں کہہ رہا ہوں ایسا، ایک مرد ایسا ہے کہ جو چند دن کا تھا جب اس کے بابا نے مدینہ سے سفر کا آغاز کیا تھا اور اب 6 ماہ کا ہو چکا ہے لیکن ہے اپنے بابا کے لشکر میں شامل. تو عصر عاشور عزادار آ گئی، حسین کے سارے اصحاب شہید ہو گئے، حسین کی اولاد جناب علی اکبر شہید ہو چکے، حضرت ابو الفضل العباس بنو ہاشم کے بھی سب لوگ شہید ہو گئے. ایک دفعہ حسین نے احساس سے تنہائی کیا، یاد آ رہا ہوگا کہ ابھی گزشتہ رات یہ میرے وفادار میرے عزیز اپنی وفاؤں کا یقین دلاتے دلاتے نہیں تھکتے تھے. ایک اونچے ٹیلے پر تشریف لے گئے، مقاتل نے لکھا علی کے بیٹے نے رسول کے نواسے نے نظر یمینا و شمالا، ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کی تلاش میں دائیں طرف نگاہ دوڑائی، ایک دفعہ بائیں طرف نگاہ دوڑائی، اور پتہ نہیں کس لہجے میں میرے مولا حسین کے منہ سے نکلا این این مسلم ابن عقیل، این این حبیب ابن مظاہر، این این زہیر ابن کین. او میرے وفادار ساتھیو تم کہاں ہو؟ تمہیں پکارتا ہوں، آؤ دیکھو آج میں کس طرح اکیلا کھڑا ہوں. صدائے استغاثہ جب کوئی آواز نہ آئی، ایک دفعہ حسین کے استغاثے کی آواز بلند ہوئی، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من ذاب من یدب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی علی رسول علی اور بطول کی بیٹیوں اپنے نبی کے حرم کا دفاع کرنے والا، ہے کوئی تم میں سے. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ظاہری لفظ تو یہ تھے لیکن حقیقت میں حسین کہہ رہے تھے ارے ہے کوئی اب بھی جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آنے والا، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا تم نے میرا کتنا نقصان کر دیا ہے، میں اپنی آخری سانس تک
فریضہ ہدایت جو فریضہ امامت ہے ادا کرتا رہوں گا. حل من ناصر ینصرنا, اب جو کوئی آواز لشکر اشکیا سے تو نہ آئی عزادارو, لیکن اچانک مولا نے سنا خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہیں. حسین جلدی سے ٹیلے سے نیچے اترے, خیموں کی طرف آئے, یہ کوہرام کیوں بپا ہے؟ بیبیوں نے جواب دیا, مولا حسین آپ کا استغاثہ سن کر اس ششماہ نے خود کو گہوارے سے گرا دیا ہے. علی اکبر جہاد پر, علی اصغر جہاد پر جانا چاہتے ہیں. حسین نے فرمایا اچھا ذرا میرے بچے کو میرے پاس لاؤ. علی اصغر کو لایا گیا, آج حکم اللہ, علی اصغر کو لایا گیا عزادارو. حسین نے ایک نگاہ کی اپنے ششماہے پر, شدت پیاس سے کبھی لب کھل جاتے تھے کبھی لب بند ہو جاتے تھے. حسین نے اپنی عبا سے ڈھانپ دیا اور اس طرح دونوں ہاتھوں پر لے کر چلے جیسے کوئی قرآن اٹھا کر چلتا ہے. اشکیا نے دیکھا, وہ سمجھے کہ شاید حسین پناہ مانگنے کے لیے, قرآن کا واسطہ دینے کے لیے آیا ہے. عزادار حسین آئے, خیموں سے باہر آئے, لشکر اشکیا کے سامنے ایک دفعہ اپنی ابا ہٹائی اور خطاب کر کے کہتے ہیں, اے اشکیا لم ترحمونی, اگر تم مجھ حسین پر رحم نہیں کرتے, فرحمو ھذا الطفل الصغیر, ارے اس چھوٹے سے بچے پہ تو رحم کر لو. الا ترون کیف یتلذذ, ارے ذرا دیکھو تو صحیح کیسے پیاس سے زبان ہونٹوں پر پھیرتا ہے. عزادارو حسین کے جملے میں خدا جانے کیسا درد تھا کہ لشکر اشکیا میں کھلبلی مچ گئی. لوگوں نے کہنا شروع کیا بچے کو پانی پلاؤ, یہ ظلم نہ کرو. ابن سعد نے جب یہ کھلبلی دیکھی تو اچانک چیخ کر کہتا ہے, جلدی سے ہرملا کو بلاؤ. ہرملا آگے بڑھا, کہتا ہے اقطع کلام الحسین, کہتا ہے قبل اس کے کہ حسین کا کلام بغاوت کروا دے میرے لشکر میں, حسین کو جلدی جلدی خاموش کروا. عزادارو اس لہین نے کیسے خاموش کروایا حسین کو, وہ جو حسین کے ہاتھوں پر تھا, وہ جو چھوٹا سا قرآن تھا, اس لہین نے چلانے کے لیے ایک تیر نکالا. اور تیر کون سا انتخاب کیا؟ جو بڑے بڑے حیوانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ننا سا گلا ہے اور سے شوبہ تیر ہے, اس نے تیر کمان میں چڑھایا, تیر اصغر کی طرف چلا. عزادار اصغر نے بلند ہو کر تیر قبول کیا اور ایک دفعہ مقاتل نے لکھا, فانقلب الطفل علی یدی الامام, وہ چھوٹا سا بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. ارے شاید یہ سوچا ہو کہ میرے بابا نے بڑے زخم دیکھے ہیں, آج علی اکبر کی مرچی کا زخم دیکھا ہے, عباس کے بازو کٹے دیکھے ہیں, قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہے, چلو اتنا تو کر دوں اپنے زخم کو چھپا لوں. علی اصغر پلٹ گئے. عزادار آپ کی زحمت تمام کروں اجرکم اللہ, اللہ تبارک و تعالی ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے ہمارے دلوں کو حسینی دل بنا دے, ہمیں اپنے امام کا حقیقی منتظر بنا دے. میرا مظلوم مولا علی اصغر کو لے کر خیموں کی طرف چلا. یہاں پر مقاتل لکھتے ہیں, حسین نے جتنے شہداء کی لاشیں اٹھائی تھی ایسا نہ ہوا جو علی اصغر کو کی لاش کو لے کر چلتے ہوئے ہوا. بڑوں کی لاشیں لائے تھے, حسین لے کر آ جاتے تھے, لیکن خدا جانے علی اصغر کا لاشا کتنا وزنی تھا حسین کے لیے. جب خیموں کی طرف چلے تو کبھی آگے چل پڑتے اور کبھی قدم پیچھے اٹھانے لگتے تھے. بڑی دیر میں پہنچے خیموں تک. اب جب خیموں تک پہنچے ایک دفعہ فرمایا, میرا باب آؤ اپنے بچے کو دیکھ لو. یہ آواز بی بی سکینہ کے کانوں میں بھی پڑ گئی, دوڑ کر خیمے سے نکلی, بابا میرے اصغر کو پانی مل گیا, بابا میرا اصغر بڑا پیاسا تھا.